अकबर का जहां सर है वहीं जॉन का सर है। अकबर का जहां सर है वहीं जॉन का सर है। शब्बीर का जानू है मुसावात की दुनिया। अकबर का जहां सर है वहीं जॉन का सर है। शब्बीर का जानू है मुसावात की दुनिया। अजीजान, हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर चल रही थी और हम इस मंजिल पर पहुंचना चाह रहे थे कि मारिफत इमाम की जरूरत क्यों है। तो इसी सिलसिले में परवरदिगार का इरशाद है कि हमने तुम्हें बगैर किसी हदफ के और बगैर किसी मकसद के खल्क नहीं किया। और फिर वो मारिफत है परवरदिगार की कि जिसको हमारी खिलकत का हदफ करार दिया गया। और मारिफत परवरदिगार तक अगर न पहुंचे तो हमने कुछ हदफ खिलकत अदा न किया, हमारा जीना भी बेकार, हमारा मर के वहां जाना और हमारे नामे आमाल सब बेकार। अगर मारिफत के हुसूल में कदम आगे न बढ़ाए। और फिर कल की जो गुफ्तगू थी उसमें हम यहां तक पहुंचे थे कि परवरदिगार की मारिफत का हुसूल मुमकिन नहीं है जिस मारिफत का हमें कहा गया है और जिस तरह से मारिफत के हुसूल का कहा गया है वो मुमकिन नहीं है। उस जगह तक और उस मरहले तक पहुंचना हमारे बस में नहीं है। मगर एक जरिए से, मगर वाहिद जरिए से, मगर तन्हा जरिए से, मगर एक रस्ते से, और वो रास्ता है मारिफत अहले बैत का रास्ता। कल यहीं हमारी गुफ्तगू पहुंची थी और गुफ्तगू को छोड़ दिया था और ख्वाहिश थी कि आज उस बात को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि ये हमारा सफर जो 8-9 दिनों से चल रहा था वो एक मंजिल पर पहुंच जाए। कल ये अर्ज हुआ आपकी खिदमत में कि परवरदिगार ने इंसान को जब भेजा है और उसको तमाम रस्ते बंद दिखाई देते हैं मारिफत के हुसूल के और वो परेशान दिखाई देता है कि परवरदिगारा फिर तुझे किस तरह से पहचाने, हमारी अकलें नाकिस हैं, इनकी परवाज नहीं है वहां तक कि जिन मारिफतों का हमसे तकाजा किया जा रहा है। अगर तू खालिक है तो कैसे पहचाने तू खालिक है, अगर तू आलिम है तो कैसे पहचाने कि तू आलिम है, किस तरह लम्स करें तेरे इल्म को। अगर तू जिंदा और हई है तो तेरी हयात को किस तरह से महसूस करें। तो ना हवास के जरिए वहां तक पहुंच सके, ना अपने तखय्युल और ख्यालात के जरिए से वहां तक पहुंच सके कि जिसको रिवायत ने खुद हमारी तखलीक और मखलूक कहा कि जो खालिक नहीं हो सकता। तो फिर जाएं तो जाएं किधर कि कोई तो ऐसा हो जो हमें बताए कि खालिक कैसा है अगर हम नहीं वहां जा सकते। कोई तो ऐसा हो कि जो परवरदिगार की मारिफत का जिसने हक अदा किया हो और वो पंजतन और अहले बैत और इन 14 हस्तियों के सिवा कोई और दिखाई नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, दुरूद भेजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु, मा अरफना का हक्का मारिफतिक। अब ये सोचा नहीं था, आ गई जहन में ये हदीस कि मा अरफना का, नहीं पहचाना मैंने तुझे या हमने तुझे हक्का मारिफत के जैसा तेरी मारिफत का हक है। तो बाज उलमा ने इसकी तरकीब कुछ और करके माए नाफिया की बजाय माए मौसूला बनाकर इसको यूं पढ़ा कि मा अरफना का कि जो मुझ मोहम्मद ने और हम 14 ने तुझे पहचाना है हक को मारिफतिक, वो तेरी मारिफत का हक है। लेकिन दोनों तरीके से ये हदीस गलत नहीं है। مائے نافیہ کے ذریعے سے پڑھیں تو اور زاویے سے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، مائے موصولہ کے ذریعے سے پڑھیں تو اور زاویے سے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا. اگر نافیہ پڑھیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، کہ ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ اس زاویے سے ہے کہ پروردگار واجب الوجود اور واجب اور ممکن کے درمیان بالآخر جو فرق باقی رہ جاتا ہے، کبھی موقع ہو تو اس مسئلے کو کھولا جائے، معراج کو کبھی کھولا جائے، کعبہ قوسین او ادنا کی بات کبھی بیٹھ کر کی جائے، لیکن پھر بھی عزیزو ممکن ممکن ہے وہ سرحد واجب تک نہیں پہنچ سکتا. اور اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو پھر درست فرما رہے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کہ پروردگارہ جتنی بھی تیری معرفت ہم نے حاصل کی پھر بھی کچھ حد باقی رہ گئی. لیکن اگر ادھر سے دیکھا جائے، اگر ادھر سے دیکھا جائے کہ ممکن کے وجود کی وسعت جتنی ممکن تھی، ممکن وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا کہ اس کے بعد ممکن کا جانا ممکن نہ تھا، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں جا سکتا، اور اس مرحلے پر اگر آ کر مائے موصولہ کے ذریعے سے فرمائیں تو یہ بات بھی درست ہے کہ ممکن کے لیے جتنا ممکن تھا ممکن نے حق کے معرفت ادا کر دیا. ما عرفنا کا حق و معرفتک، کہ ہم نے اس معرفت کا حق ادا کر دیا. بس اگر ہم پہچاننا چاہیں پروردگار کو اور اپنی زندگیوں کو با ہدف اور با مقصد بنانا چاہیں تو پھر ہمیں ان سے معرفت لینی ہوگی، اور ان کی معرفت لینی ہوگی کہ جو رنگ الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک شخص حاضر ہوتا ہے، بلکہ پہلے ایک اور روایت سن لیجئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لاتے ہیں، جگہ روایت نے مشخص نہیں کی ہے، غالباً مدینہ کی یہ بات ہوگی. روایت کے جملے ہیں کہ خرج الحسین علی اصحابہ، کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لاتے ہیں. فقال ایها الناس، فرماتے ہیں اے لوگو، ان اللہ جل ذکرو، کہ پروردگار نے ما خلق العباد الا لیعرفو ہو، کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو فقط اس لیے خلق کیا ہے کہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں. یہ وہی حدیث قدسی کا ترجمہ فرما رہے ہیں اپنے زبان میں اور اپنے الفاظ میں مولا، کہ میں نے پروردگار نے انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ یہ بندے پروردگار کی معرفت حاصل کریں. اور یہ کس آیہ مبارکہ کی تفسیر فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی وضاحت فرما رہے ہیں، کہ جس میں پروردگار نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے کہ کسی سے اوجھل نہ رہ جائے بات، بات کی حقیقت تک پہنچا دیا جائے، مخاطب کو مرحلے بتا دیے جائیں. فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ، کہ پروردگار کو پہچانے اس لیے خلق کیا. اور اگلے جملے کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کہ جب بندے پروردگار کو پہچان لیں گے، جب بندے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیں گے، عَبَدُوهُ، تو اب عبادت کا مرحلہ آئے گا، با معرفت عبادت کا، کہ بندے جب پروردگار کو پہچانیں گے اور اس معرفت کے ساتھ عبادت کریں گے تو یہ عبادت عبادت ہے حسین ابن علی کی نگاہ میں. بس یہاں سے اگر تھوڑا اور غور کر لیں ایک لمحے کے لیے رک کے، کہ مولا کیا رستہ عبادت کا بتا رہے ہیں. عبادت دو طرح سے ہو سکتی ہے نا، اگر معرفت کے زاویے سے دیکھا جائے کہ یا معرفت کے ساتھ ہوگی یا معرفت کے بغیر ہوگی. معرفت کے ساتھ والی جو ہوگی اس میں پھر معرفت کے الگ مراتب لیولز اور تشکیق پائی جاتی ہے, وہ الگ ہے. لیکن ایک دفعہ ایجاب و سلب میں اگر تقسیم کریں تو یا معرفت ہوگی یا معرفت نہیں ہوگی. حسین ابن علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, جملہ شرطیہ ہے کہ اگر پہچانیں گے تو عبادت کریں گے. اب عزیزو ایک سوال کہ جو لوگ نہیں پہچانتے اور عبادت کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جو معرفت کے بغیر عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادتیں ظاہری شکل میں تو ممکن ہے کہ حج کی شکل رکھتی ہوں, نماز کی صورت رکھتی ہوں, لیکن حسین ابن علی اس کو عبادت کہتے ہیں کہ جو معرفت کے ساتھ انجام دی جائے. اور اگر یہ معرفت کے ساتھ بندے نے عبادت انجام دے لی, فَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْ بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَا, تو اب وہ بندہ اس معرفت والی عبادت کی وجہ سے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بے نیاز ہو جائے گا. اب نہیں جھکے گا غیر اللہ کے سامنے, اب پھر اس کو کسی کا خوف نہیں رہے گا. یہ طاقتیں کیا ہیں؟ خمینی بت شکن جب معرفت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے پروردگار کے سامنے جھک گئے تو اب چاہے 8 سال جنگ مسلط کر دی جائے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. یہ عزادار, یہ علی والے, یہ صف عزام ماتم کرنے والے, یہ مجلسوں میں بیٹھنے والے دشمن کیوں خوف زدہ ہے ان سے؟ اسی لیے کہ انہوں نے حسین ابن علی سے ڈٹ جانا سیکھا ہے, جھک جانا نہیں سیکھا. فَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْ بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَا, ماں سو اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. تو اب وہی سوال کہ جو کل ہمارے ذہنوں میں تھا کہ پروردگارہ تیری یہ معرفت حاصل کیسے کریں. سامنے بیٹھا وہ بڑا معرفت بامعرفت ایک شخص تھا, پوچھتا ہے کھڑا ہو کے کہ یبنا رسول اللہ بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, فما معرفت اللہ, مولا یہ معرفت پروردگار ہے کیا کہ جو ہمارا ہدف خلقت ہے, کہ جو ہماری عبادتوں کو وزن دے گی, جو ہمیں آگے بھی سرخرو کرے گی, یہاں بھی کامیاب کرے گی, کیسے پہچانے پروردگار کو؟ ما معرفت اللہ. تو عزیزو ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, عجیب جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ یہ معرفت پروردگار کیا ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ, کہ ہر زمانے کے لوگوں کا, مولا امام حسین علیہ السلام پہچنوا رہے ہیں, ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے واجب الاطاعت امام کو پہچان لینا ہی معرفت پروردگار ہے. یعنی خود بتا رہے ہیں کہ اگر تم ہدف خلقت تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں در اہل بیت پر آنا ہوگا. اور پھر یہیں سے ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, ارشاد فرماتے ہیں کہ الاوصیاء ابواب اللہ التی یؤتا منہو, کہ اگر پروردگار تک آنا ہے تو اوصیاء یعنی ہم وہ دروازے ہیں کہ جس کے جن سے گزر کر پروردگار تک پہنچا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس رستے سے نہ آئے تو پروردگار کی معرفت ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. اور تیسری اور آخری روایت بھی سن لیجئے کہ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کر رہے ہیں, کہ مولا کائنات سے کسی نے سوال پوچھا ایک آیت کے بارے میں کہ آراف کے اوپر قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے اور وہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے اور سب کو پہچان رہے ہوں گے. وہ آراف، وہ پردہ، وہ حائل کہ جو مؤمنوں اور منافقوں کے درمیان ہوگا، جو مؤمنوں اور مشرکوں کے درمیان ہوگا، اور جو وہ حائل اور حد بندی اور معیار اور ملاک ہے کہ جو جدا کر دیتا ہے حق اور باطل کو. اس مقام آراف پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جو پہچان لیں گے کہ مؤمن کون ہے، منافق کون ہے، کافر و مشرک کون ہے. تو کسی نے جب مولا سے سوال پوچھا کہ مولا وہ آراف پر موجود ہستیاں ہیں کون، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ نحنو علی الاعراف، ہم اہل بیت ہیں کہ جو آراف پر ہوں گے. نعرفو انصارنا بسیماہم، ہم اپنے انصار کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. لفظ انصار پر ذرا غور کر لیں ہم آگے بڑھنے سے پہلے. کس کو پہچانیں گے؟ اپنے انصار کو، جنہوں نے نصرت کی ہوگی ان کو پہچانیں گے، جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی، جنہوں نے اپنی گردن کٹا کے اپنے خون کے ذریعے سے نصرت کی ہوگی. بس یہ شرط قرار دی کہ نصرت ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نحنو علی الاعراف، ہم آراف پر ہوں گے، اور اب جو ہمارا ناصر ہوگا اور جس کی زندگی ہماری نصرت میں گزری ہوگی، نعرفہم بسیماہم، ہم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. اور پھر اگلا جملہ، پہلے جملے میں تو یہ فرمایا نا کہ ہم آراف پر ہوں گے، نحنو علی الاعراف، مرحلہ آگے چلا گیا، فرماتے ہیں کہ نحنو الاعراف، وہ آراف بھی خود ہم ہیں، وہ معیار حق و باطل بھی خود ہم ہیں. نحنو الاعراف کہ ہم وہ آراف ہیں کہ پروردگار نے جن کا تعارف صراط کے اوپر کروانا ہے اہل محشر کو. صراط کے اوپر پروردگار نے جن آراف کا، جن ملاک حق و باطل کا تعارف اہل محشر کو کروانا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم وہ آراف ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں پہچانا، من عرفنا وعرفنا ہو، اور ہم نے بھی اس کو پہچانا، وہ بہشت میں جا سکے گا. لیکن اگر کسی نے اس معرفت کا انکار کر دیا، من انکرنا، جس نے انکار کر دیا ہماری معرفت کا، وانکرنا ہو، اور ہم اہل بیت نے بھی صراط پر کھڑے ہو کے اس کا انکار کر دیا، تو وہ جہنم میں جائے گا، بہشت میں نہیں جا سکتا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ونحن الاعراف، تیسرا جملہ، اور ہم وہ اعراف ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، جن کو سبیل اور رستہ اور ذریعہ بنا دیا ہے پروردگار نے اپنی معرفت تک پہنچنے کا. اور پھر فرمایا، لمبی روایت ہے، پھر فرمایا مولا نے اس شخص سے کہ اگر پروردگار چاہتا تو مستقیماً اپنی معرفت تک رستہ دے دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت نہ تھی، لہذا اس نے ہمیں قرار دیا کہ اے لوگو، اگر اس ہدف خلقت تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو بیکار زندگی سے نکال کر با مقصد زندگی بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں ان کے رستے پر آنا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا، ان کے آئینے میں دیکھ کر پروردگار کی صفتوں کا عکس دیکھنا ہوگا، اور پھر تمہاری زندگی وہ با مقصد زندگی ہوگی کہ قیامت کے دن پروردگار اور اس کا نظام اور اس کے فرشتے تمہارا شکریہ ادا کرتے دکھائی دیں گے.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی
محمد وآل محمد صلوات،
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم وہ اعراف ہیں کہ جو حق اور باطل کے پرکھنے کا معیار بھی ہے، اور معرفت پروردگار کا رستہ بھی فقط یہی ہے جو پروردگار نے بتایا ہے. اور یہ معرفتیں ہیں جو کسی کو کسی مقام پر پہنچاتی ہیں. عزیزو, پوچھنے والے نے جب مولا حسین سے یہ سوال کیا تھا کہ وما معرفت اللہ, کہ مولا حسین یہ تو بتائیے معرفت پروردگار ہے کیا, تو دیکھیے کتنا با معرفت تھا وہ سوال کرنے والا. سوال بہت طرح سے پوچھے جاتے ہیں. کبھی کوئی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں جب ممبر سے, تو اس وقت لوگ اپنی دستار کے بل کی تعداد پوچھنے آ جاتے ہیں, اپنے سر کے بالوں کی تعداد پوچھنے آ جاتے ہیں. اتنے بے معرفت لوگ ہیں کہ جو اس علی عظیم عظیم مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر بھی ایسے بیکار کے سوال پوچھتے ہیں کہ جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اور وہ علی جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم ادھر کے رستوں کو بہتر جانتے ہیں, ادھر کے رستوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں, لیکن سوال کرنے والے بیکار کے سوال کرتے ہیں. لیکن ایک یہ با معرفت شخص ہے کہ جس نے ایسا سوال کیا کہ معرفت کے دریچے حسین ابن علی نے کھول دیے. اہل بیت ایسے سوالوں کے انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کاش کوئی شخص ایسا ہو جو ایسے سوال پوچھ لے کہ جس کے جواب میں معرفتوں کے سمندر بہا دیے جائیں. عزیزو, ہمیں ہمارے معاشرے کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی. ہمیں معرفتوں کی طرف آنا ہوگا. سوال کو معرفت کی کلید اور چابی قرار دیا گیا ہے, نہ لگائیں گے تو یہ تالے کھلنے والے نہیں ہیں. عزیزو, سوال یہ نہ کیا جائے کہ علی اکبر کی عمر کربلا میں 18 سال تھی یا 25 سال تھی یا 27 سال تھی. یہ سوال نہ کیا جائے کہ علی اکبر کی عمر کربلا میں کتنی تھی. سوال ہے تو یہ بنتا ہے کہ کس نے اکبر کو اکبر بنا دیا, وہ چیز کیا تھی جس نے علی اکبر کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ پھر جب بابا کے زانوں پر, بابا کا سر علی اکبر کے زانوں پر ہے کسرے بنی مقاتل کی منزل میں اور استراحت فرما رہے ہیں, حالت نومیہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا اور پھر اٹھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند کرنے لگے مولا حسین علیہ السلام. الحمدللہ رب العالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر اس با معرفت باپ کے با معرفت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا, آیا استرجا کا مقام نہ تھا, آپ کا انداز بدلا ہوا ہے, کیا ہوا کہ آیا استرجا کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹا علی اکبر, ایک شخص کو میں نے دیکھا, ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. با معرفت علی اکبر سوال کرتے ہیں کہ بابا, افلسنا علی الحق, اے بابا حسین کیا ہم حق پر نہ ہیں؟ تو فرمایا کہ اے بیٹے, اگر روئے زمین پر اس وقت کوئی حق پر ہے تو وہ میں اور میرے چاہنے والے ہیں. تو پھر فرمایا کہ لا نبالی اذن لا نبالی بالموت, کہ بابا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ, ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. یہ جملے دادا علی سے سنے تھے, دادا علی کے جملے ہیں کہ ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے, لا نبالی بالموت. علی مرتضی کا پوتا ہے علی اکبر, فرماتے ہیں لا نبالی بالموت. اور پھر موت کی طرف یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا. کربلا آئی, دن گزر رہے ہیں, راتیں گزر رہی ہیں, اور اس موت کا استقبال کرنے کے لیے علی اکبر تیار ہو رہے ہیں. عزیزو, دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ. اذان علی اکبر سے عاشورہ کے معرکے کا آغاز ہو گیا تھا, اور پھر انصار ایک ایک کر کے خود کو حسین ابن علی پر فدا کرتے چلے جا رہے ہیں, قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. جو آج رات آنی ہے, بس عزیزو اب ہم اتنے قریب پہنچتے جا رہے ہیں کل کے، اتنے کم لمحے رہ گئے ہیں، آج کی رات اور کل کے دن سے ہمارا فاصلہ اتنا کم رہ گیا ہے کہ اب مصائب پڑھنے اور سننے کی زیادہ ضرورت باقی نہیں ہے، اب مصائب کو تصور کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ اب شب عاشور کی ان عبادتوں کو یاد کرنے اور رونے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہہ رہا ہے، کوئی ماں ہے تو اپنے بیٹے کی آخری دیدار کر رہی ہے، کوئی بہن ہے تو اپنے بھائی کی آخری زیارت کر رہی ہے، کوئی باپ ہے تو اپنے جوان کا آخری دیدار کر رہا ہے۔ عزیزو یہ سخت مرحلے قریب آ رہے ہیں، علی اکبر تیار ہو رہے ہیں۔ جب یہ عاشورہ کی بھیانک رات گزر جائے گی تو علی اکبر کی اذان سے عاشورہ کا آغاز ہو جائے گا۔ عزیزو آج جس مرحلے میں ہم بیٹھے ہیں نو محرم کے دن، عزیزو کل کا دن جب ڈھلے گا نا تو آج جو قاسم اپنی ماں کو زیارت کروا رہا ہے، کل وہ خاک و خون میں غلطاں سرزمین کربلا پر اس کا پیکر ہوگا۔ عزیزو آج کے دن اور کل کے دن میں زمین و آسمان کا فرق آنے والا ہے۔ بس اس تصور کے ساتھ یہ دو دن گزاریے گا، کسی کے مصائب پڑھنے اور آپ کے سننے کی ضرورت نہ رہے گی۔ آج ماں جس جھولے میں اصغر کو جھولا رہی ہے، کل وہ جلا ہوا جھولا ماں اکیلے جھولا رہی ہوگی، لیکن اصغر کسی نیزے کے اوپر سوار کر دیا جائے گا۔ عزیزو وہ علی اکبر جو آج اپنے باپ کی ڈھارس بن کے کھڑا ہے، جس نے کسی لمحہ اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑا، کل نہ جانے حسین ابن علی اپنے بیٹے علی کے اس پیکر سے کس طرح سے خود کو اٹھائیں گے۔ عزیزو مرحلہ آیا، جان ساران ایک ایک کر کے چلے گئے۔ بنی ہاشم کا جب مرحلہ آیا تو تاریخ میں یہ لکھا ہے، روایات کے اختلاف سے بحث نہیں ہے، تاریخ کے مستند تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے جس نے سب سے پہلے اجازت لے کر جنگ کی ہے وہ حسین ابن علی کے بہادر بیٹے علی اکبر تھے۔ بابا کی خدمت میں آتے ہیں، بابا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ لیکن حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو زیادہ روکا نہیں ہے، اجازت دے دی۔ علی اکبر سوار ہوئے جنگ کے مرحلوں کی طرف جانے کے لیے۔ جب ایڑ لگائی اور ان لعینوں پر اور ان باطن کے کافروں پر ٹوٹنے کے لیے اور اپنے بابا کا دفاع کرنے کے لیے اور حریم دین پر خود کو قربان کرنے کے لیے جب علی اکبر سوار ہوئے نا عزیزو، تو ایک عجیب لمحہ تھا، ایک عجیب مرحلہ تھا، ایک عجیب منظر تھا جو کربلا کی تاریخ ہی فقط برداشت کر سکتی تھی۔ اس منظر کو کاش جس کے جوان بیٹے ہوں وہ سنیں ان باتوں کو، تو شاید وہ سمجھ پائے کسی حد تک کہ بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا کیسا ہوتا ہے۔ علی اکبر نے جب ایڑ لگائی نا گھوڑے پر چلے تو علی اکبر کو محسوس ہوا پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، جب رکے اور مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ بھاگتا چلا آ رہا ہے، دوڑتے چلے آ رہے ہیں حسین، یا علی محلن محلہ، یا علی محلن محلہ، آہستہ چلو اے علی، اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، ایک بار رک جاؤ۔ اے جوانوں، اے علی اکبر پر رونے والوں، علی اکبر جب مڑے اور کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، نہیں معلوم حسین ابن علی نے کیا کہا ہوگا، لیکن عزیزو آپ جانتے ہیں منا کے اندر جب قربانی کو لایا جاتا ہے تو حکم پروردگار ہے کہ قربانی کے پیچھے کچھ دیر تک چلنا ہوتا ہے. حسین ابن علی بھی شاید اپنی قربانی کو روانہ کر رہے تھے، اپنی قربانی کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہے تھے. کہا کہ اے علی بیٹا بس اتنا کر لینا، میرے جوان میرے جگر کے ٹکڑے، اتنا کر لینا کہ کچھ دیر تک مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا. عزیزو عجیب طرح سے دشمن پر ٹوٹے، عجیب طرح سے جنگ کی، 200 تعداد ملتی ہے کہ 200 کو صف ماتم بچھائی ہے. کوفہ کے 200 میں علی اکبر نے 200 کو فنار کیا ہے اپنے حملے میں. میمنہ پر بھی حملہ کیا، میسرہ پر بھی حملہ کیا، قلب لشکر پر ٹوٹ پڑے علی اکبر. لیکن عزیزو ایک مرحلہ دوران جنگ وہ آیا کہ تھکے ہوئے علی اکبر ایک مرتبہ واپس پلٹے اپنے بابا کی طرف. بابا حسین ایک بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے جگر کے ٹکڑے کا جہاد دیکھ رہے تھے. علی بیٹا کیوں واپس آئے ہو؟ تو عجیب جملے کہے، بابا حسین پیاس نے مجھے قتل کر دیا، اس پیاس نے مجھے مار ڈالا، اس زرہ کی سنگینی نے مجھے اذیت پہنچائی ہے. بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان کو بتاتا بنی ہاشم کے جوان جنگ کیسے کرتے ہیں. جب اپنی زبان کو زبان پہ رکھا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. اپنی انگوٹھی کو اتارا، علی اکبر کے دہن میں رکھا، کہا بیٹا اکبر اب جاؤ جنگ کرو، میں دعا کرتا ہوں اب تمہارے نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے. عزیزو کیا کہہ رہے ہیں ذرا رک کے سوچ تو لیجئے اس جملے کو. ایک باپ ہے جس کا 18 کا جوان مرنے کے لیے جا رہا ہے اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا اب تمہارے نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اس کا یہی تو مطلب ہے نا کہ بیٹا اب واپس نہ آنا. جب دوسری بار علی اکبر دشمن پر ٹوٹتے ہیں، یہ علی مرتضی کا شعر، یہ حسین ابن علی کا شعر، علی اکبر جب دشمن کو تہتے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو عزیزوں مختلف روایات میں اس منظر کو لکھا گیا کہ وہ مصیبت قلب حسین ابن علی کو کس طرح سے چھلنی چھلنی کرتی رہی. علی اکبر کو ظالم نے ایک نیزہ مارا. عزیزو نیزہ جب علی اکبر کے پہلو میں لگا نا، تو علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، نیزے کی آنی علی اکبر کے پہلو میں ٹوٹ گئی. اور پھر علی اکبر جب آگے بڑھے تو ایک دشمن نے گلے میں تیر مارا، علی اکبر کا حلق چھلنی ہو گیا. عزیزو حلق سے تیر نکالنے کی جب کوشش کی تو سر میں ایک گرز آ کر لگا، اب وہ گلے سے بہتا خون، پہلو چھدا ہوا، سر پر گرز لگ چکا. اب علی اکبر سے گھوڑے کی پشت پر سنبھلا نہیں جا رہا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. وہ قسمت کا مارا رہوار، بجائے اس کے کہ علی اکبر کو اپنے بابا کے پاس لاتا، گھوڑے نے لشکر ادا کا رخ کر دیا. عزیزو عجیب جملے ہیں، تاریخ میں لکھا وہ گھوڑا علی اکبر کو لیے جا رہا ہے، کسی کے ہاتھوں میں تیر تھے، کسی کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کسی کے پاس نیزے تھے. فقط تو ہو بالسیوف اربن اربا، تلواروں نے علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب علی اکبر سے پشت زین پر سنبھلا نہ گیا، نہ جانے کس طرح سے راکب زین زمین پر اترتے ہوئے کہتا ہے وعلیک السلام یا ابی، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو. حسین ابن علی نے نہ جانے کس طرح سے وہ سفر شروع کیا، وہ کچھ قدموں کا سفر تھا. عزیزو وہ قدموں کا سفر کرتے کرتے نہ جانے حسین ابن علی کو کتنا وقت لگا ہوگا. مولا حسین کہتے آ رہے ہیں یا علی الدنیا بعدک الافا، کہ علی اب تمہارے بعد جینے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، اے علی بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اے علی بولو تم کہاں ہو، اے علی بیٹے، اے علی اکبر آواز دو تم کہاں ہو. جب حسین ابن علی باب بیٹے کے لاشے پر آئے ہوں گے، ابھی بیٹے کے لاشے پر نہ پہنچے تھے تو علی اکبر کی یہ آواز بلند ہوئی ہوگی کہ اے جان نہ گھبرا. عزیز و بس آخری جملے، اے جان نہ گھبرا، شہ جنو بشر آلے. علی اکبر کو بڑا انتظار ہے بابا کی آغوش میں جان دینے کا. اے جان نہ گھبرا، شہ جنو بشر آلے، اے روح توقف شہ والا ادھر آلے، اے موت ٹھہر جا پدھر آلے پدھر آلے، اے موت ٹھہر جا پدھر آلے پدھر آلے، ارمان دل زار پسر ہوش میں نکلے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے. پھر مومنوں، علی اکبر کو گریا کرنے والوں، مولا حسین جب آئے، جب برچی سے چھدا ہوا پیکر علی دیکھا، جب علی کے گلے میں تیر دیکھا تو کیا آواز دیتے ہیں، منہ کھولے ہو کیوں، تیر کو گردن سے نکالوں. 18 سال کی کمائی لٹی پڑی ہے، 18 سال کی کمائی کو قطعوہ بسیوف اربن اربا، تلواروں نے کاٹ ڈالا ہے. منہ کھولے ہو کیوں، تیر کو گردن سے نکالوں، گر درد نہ ہو باہوں کو ہاتھوں سے سنبھالوں، گرتا ہے پہاڑ اس کو کس طرح سے تھاموں، مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں، بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا، بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا، سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا. بس عزیزو آخری جملے، مولا حسین نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے علی کے پیکر پر گرا دیا اور پھر نہ جانے کس طرح اٹھے ہوں گے. علی اکبر کے زخمی چہرے پر حسین ابن علی نے اپنا چہرہ رکھ دیا. عزیزو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کربلا میں ایک عالم دین رہا کرتے تھے، وہ جب مولا حسین کے حرم میں جاتے تھے تو ایک شیخ کو، ایک شخص کو وہاں آ کر گڑ گڑا کر مناجات کرتے دیکھتے تھے. تو ایک دن قریب گئے کہ میں بھی سنوں تو یہ حسین ابن علی کے پاس کھڑے ہو کر پروردگار سے کیا راز و نیاز کرتا ہے. تو جو دعا سنی نا، اس عالم دین کا جگر پھٹ گیا. وہ کیا دعا مانگ رہا تھا، پروردگارا اے اس قبر میں سوئے ہوئے حسین کے خالق، پروردگار میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، پروردگارا مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور پھر پروردگارا جب وہ بیٹا جوان ہو جائے تو اس کو مجھ سے واپس لے لے، تاکہ میں سمجھ تو سکوں کہ ایک بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے. پر بس یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے دوستی کر لی، میں نے اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس کی دعا قبول کب ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے میری اہلیہ نے خبر دی کہ اس کی دعا اب قبول ہونے والی ہے. کچھ عرصے کے بعد پروردگار نے اس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، اس شخص نے اس کا نام علی رکھا. کہتے ہیں کہ وہ بچہ جب مجھے نظر آتا نا تو میرا دل پھٹ جاتا کہ یہ کس دعا کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہوتا رہا، نوجوانی کی دہلیز کو پہنچا، پھر وہ بچہ جوان ہوا. جب وہ جوان ہوا نا تو یہ عالم کہتے ہیں کہ اب میں نے کربلا سے جانا چھوڑ دیا کہ اب وہ دعا کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ایک دن اس بچے کا باپ بازار سے کچھ خرید رہا تھا، میں بھی اس شخص کے ساتھ بازار میں موجود تھا کہ ہمیں خبر دی گئی کہ بچے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ باپ جلدی سے گھر کی طرف دوڑا، کہتے ہیں کہ جب وہ گھر کے دہل قریب پہنچا تو گھر سے گریا و کہرام کی آوازیں بلند تھیں. کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آج پروردگار نے اس کی دعا کو پورا کر لیا. کہتے ہیں کہ یہ جب بیٹے کے لاشے پر پہنچا نا تو اس بچے کو تیر نہیں لگے تھے, اس کا پہلو چاک نہیں تھا, اس کے گلے سے خون نہیں بہ رہا تھا, لیکن بیٹا تو تھا. اس کے بیٹے کے پیکر پہ آ کر کہتا ہے پروردگار تیرا شکریہ, تو نے میری دعا کو قبول کر لیا. بس آخری جملہ عزیزو, آخری جملہ, بیٹے کے پیکر پر خود کو گرا دیا, بیٹے کے چہرے کا بوسا لیا. اب یہ عالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب تک وہ باپ زندہ رہا اپنی کمر کے سہارے چل نہ سکا, اسا کے سہارے چلتا رہا, میں قربان جاؤں اس حسین ابن علی پر جو اکبر کے چھلنی پیکر پر خود کو گرائے ہیں. نہ جانے اکبر کے پیکر سے خود کو کس طرح سے اٹھایا ہوگا جوانان بنی ہاشم, اکبر کا چھلنی بدن لے کر خیموں کی طرف جا رہے ہیں. یہ بوڑھا باپ پیچھے چلتا جا رہا ہے, اکبر بیٹا اے میرے جوان, اے میرے جگر کے ٹکڑے.